ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا اصطفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بصي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. قابل عزت واجب الاحترام عزیز ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی توفیق سے سورت یوسف کی کچھ آیاتیں تلاوت کی ہیں. رب العالمین نے آج اس سورت کے اندر اپنے پیارے رسول یعقوب علیہ السلام اور اس کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. دنیا یہ کہتی ہے آج کل کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ یہ سب غیب جانتے ہیں، پوشیدہ چیزیں ان کے سامنے ایسے ظاہر ہیں جیسے کہ ایک انسان کے سامنے اس کی اپنی ذات کی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی. یہ عالم الغیب بھی ہیں اور یہ بگڑی بھی بنا لیتے ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، مختار پل بھی ہیں، حاضر ناظر بھی ہیں. آج یہ عقیدہ اور یہ ایمان انبیاء علیہ السلام کے متعلق اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے متعلق یہ بہت زور پکڑ گیا ہے. رب العالمین نے اس لیے اس عقیدے کی نفی کرنے کے لیے مالک الملک نے سورت یوسف کے اندر اپنے پیارے رسول یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بیٹے اور اللہ کے رسول یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پدری شفقت کے لحاظ سے وہ زیادہ اس کو پیار کرتے تھے. اس کے بھائیوں کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، انہوں نے اس بات پر ایک میٹنگ بلائی. میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ چیز رکھی، لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین اذ قالوا یوسف اخوه الى ابینا منا ولا نصبا ان بان لفی ضلال مبین. انہوں نے کہا کہ یوسف اور یوسف کا بھائی بن یامین یہ ہمارے اپنے کو بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں، جتنی محبت اور شفقت اور پیار ابو ان دو بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں اتنی محبت ہم سے نہیں رکھتے، اس لیے ابا کو یہ معاہدہ لگا ہوا ہے، یہ غلفہمی ہے کہ یہ طریقہ ان کا کامیاب ہوگا، ہم اس طریقوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. لہذا میٹنگ بلائے گئے، میٹنگ میں ہر ایک مشورہ لے رہا ہے. کسی نے کہا اقتلوا یوسف، تو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو. جب یہ قتل ہو جائے گا تو نہ یوسف رہے گا نہ آپ کو اس سے پیار کرے گا. دوسروں نے مشورہ دیا اب اتنا ہوا صحیح اب اللہ کو وہ جو بھی کو قتل نہ کرو، اس کو جلا وطن کر دو، کسی دور دراز شہر میں چھوڑ کر آ جاؤ، نہ یہ ہوگا اور نہ یہ ابو اس سے پیار کریں گے. کالا قائل منہم، ایک تیسرے نے یہ رائے دی لا تقتلوا یوسف کہ نہیں نہیں یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو اور نہ ہی اس کو کہیں تم جلا وطن کرو، اس کو لے جا کر کہیں ویران کنویں میں جا کر پھینک دو۔ قافلے والے آتے رہتے، کوئی قافلے والا آئے گا اس کو کنویں سے نکال لے گا، اور جہاں قافلہ جا رہا ہوگا اس کو بھی ساتھ لے جائے گا، نہ ہمیں کوئی زیادہ مشقت کرنی پڑے گی نہ کسی دوسرے شہر میں لے جانے کی تکلیف کرنی پڑے گی، قافلے والے خود اس کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے۔ اسی بات کے اوپر ان کا اتفاق ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، یہی کچھ کرتے ہیں، اس کو تیار کر کے بیلا پھسلا کر اس کو لے جاتے ہیں اور غیر بات ویران کنویں میں اس کو ڈال دیں گے، قافلے والے آئیں گے تو اس کو اٹھا کر کنویں سے نکال کر کہیں لے جائیں گے۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور مسلمان مومن بیٹے، لیکن بتقاضا شریعت اور فصل کی وجہ سے یہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو برداشت نہیں کر پا رہے، اس لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے، آپ کو بھائیوں نے الرجی میں بیٹھ کر منصوبہ بنایا ہے۔ اگر یہ بات جو آج کل لوگوں کے عقیدے میں ہے کہ ہم نے یہاں یوسف علیہ السلام گھر جانا ہے اور یار باغ پہ یہ توتا مہینہ والا بھی غیر کی باتیں بتاتا ہے، یہ فارم نکالنے والا بھی گزری ہوئی آنے والی غیر کی باتیں بتا دیتا ہے، یہ مر جانے والا بھی غیر کی باتیں جانتا ہے، یہ ملم بھی غیر کی باتیں جانتا ہے، یہ مجذوب بھی اور یہ پیر فقیر بھی، یہ سب غیر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اگر یہ بات سچی ہے تو پھر یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے مشورے کا کیوں نہیں پتا چلا؟ ان کی یہ جو میٹنگ ہوئی اور چاہے یہ ہوا کہ یوسف کو لے کر کہیں ویران کنویں میں رات ہو تو یعقوب علیہ السلام کو اس کا پتا کیوں نہیں چلا؟ اب یہ منصوبہ طے کر کے یہ فوراً بیٹے اور میرے آبا کے پاس کافی آبانا آبا جان مالا کے بات اور منا یوسف، یوسف پر آپ ہمیں امین کیوں نہیں سمجھتے اور ہم حضرت یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے بہت بڑے خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، تو چاہتے کیا ہو؟ کہا ہر سے لوگ آنا بتائیں گے اپنا بھیا رات وہ کل اس کو میرے ساتھ بھیجیے جنگل میں جہاں ہم جانور لے جاتے ہیں، آج کل جنگل میں پھل بھی بچے ہوئے ہیں، یہ پھل بھی کھا کے آئے گا اور سیر اسے ہم بھی کر کے آئے گا، ذرا شہر کا ماحول اور جنگل کے ماحول میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، یرتا و یلحق یہ کل کھیل کود بھی کر کے آئے گا اور ساتھ ساتھ پچھل کوئی کھا کے بھی آئے گا۔ اب یوسف نے یعقوب علیہ السلام کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ ان کو کہہ دیتے کہ تم یہ بہانہ بنا رہے ہو، مجھے سارا کوئی معلوم ہے، تم نے بنا دے گا بیٹھ کر یہ میٹنگ کی ہے کہ ابو جان ہمارے یوسف علیہ السلام کو پیار زیادہ کرتے اور ہمیں اتنا پیار نہیں کرتے، لہذا یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کسی بہران پرانے کنویں میں ڈال دو، کافلے والے آئیں گے اور پانی نکالنے کے لیے جب وہ اپنی رسی نیچے پھینکے گے تو یہ یوسف صاحب کو نکال لیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جو مشورہ ہوا، یعقوب علیہ السلام نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا، بیٹوں کے ساتھ یہ کوئی بات نہیں کی، تو معلوم ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کا یہ مشورہ کرنا اور ان کا یہ منصوبہ بنانا اور منصوبے کی تکمیل کے لیے باپ کے پاس جا کر یوسف علیہ السلام کو مانگنا، یعقوب علیہ السلام کو سارے منصوبے بندی کا کوئی پتہ نہیں ہے، جب ایک نبی کو نہیں پتا تو ایک ولی کو کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ ولی نبی پر تو وحی آتی رہتی ہے، وحی سے بھی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کوئی غیب کی خبر بتا دیتا ہے، لیکن ولی پر تو وحی بھی نہیں آتی۔ جب نبی غیب نہیں جانتا تو ولی کیسے غیب جانتا ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ تمہاری نیت خراب ہے، اٹھے یہ کہہ دیا انی ریا دونی انتظم بھی واقع یا اپنا حسد کہ مجھے تو اس بات سے ذرا غم لگ رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے اور تم تو بڑے ہو یہ چھوٹا ہے، تم کہیں کھیل کود میں لگ جاؤ گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ وہاں تمہارا آخرون اور تمہیں اس کا کوئی خبر پتہ نہیں لگے گا۔ بیٹوں نے جواب دے کہا لہرا کل حسدے، ابا جان ذرا کو سوچو تو صحیح کہ ہم کتنے ہٹے کٹے نوجوان ہیں، پھر ایک نہیں ہم کتنے زیادہ ہیں، پھر صرف ہم اکیلے نہیں بلکہ شہر والے اور بھی وہاں لوگ جاتے، تو اتنے آدمیوں میں ہوتے ہوئے یہ پیڑیوں سے کیسی ضرورت ہوگی کہ وہ ہمارے بھائی کو کھا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر چپ ہے ہماری جماعتی پر کہ ہمارے اوپر میں پیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے؟ گویا ہم اپنے باپ کو پورا یقین دلا کے آپ سے بالکل مطمئن رہے ہمارے بھائی کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا۔ فلما زادوا به، اب میری اجازت دے دی، اب دوسرے دن بھائیوں کو لے کر چل پڑے۔ واجمعوا ان يجدوا في غيابة الجب، اور اس کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا کہ اس کو جا کر کسی پرانے ویران کنویں میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ جاتے ہی یوسف علیہ السلام کو ویران کنویں میں ڈال دیا اور شام کے وقت واپس آ گئے۔ وجا ہوا باب یعقوب ابھی بستی کے اندر داخل ہوئے تو بھائی ہیں اور روتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے روکنے کی آواز سن کر سارے لوگ باہر نکلے کہ کیا بات ہے کیا بات ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان باب انا ذهبنا نفقه وتركنا يوسف وإنما طائنا فاقل الزيب، ہم نے وہاں جا کے شرط لگائی کہ آؤ جنابے تو لگو وہ اتنا درخت جس ہم نے نظر آ رہا ہے اس تک کون پہلے پہنچتا ہے؟ جو پہلے پہنچ جائے گا وہ جیت جائے گا اور جو پیچھے رہ گی جائے گی وہ ہار جائیں گے۔ ہم نے یہ دوڑ لگائی اور دوڑ لگانے میں مصروف تھے اور بھائی کو ہم نے یوسف کو اپنے اپنے ساز و سامان کے پاس بٹھا دیا جہاں ہم نے کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، تو ہم یہ دور نکل گئے تو پیچھے سے بھیڑی آیا وہ بھائی کو کھا کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، ومان تمہیں مؤمن الا لنا، ابا جان آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، بلا کنہ صادقین چاہے ہم جتنے ہی سچے ہوں، بلا اجا ولا قمیص بدبن کذب، اور یوسف علیہ السلام السلام کا قمیص بھی ساتھ لے آئے اور اس کے اوپر جھوٹا خون لگایا ہوا تھا اور جا کر دکھایا کہ دیکھو یہ بیڑیا ہمارے بھائی کو کھا گیا اور یہ قمیص خون ہلود وہاں پڑا تھا یہ اٹھا کے ہم لے آئے۔ تو میرے عزیزوں دیکھو
اتنا بڑا منصوبہ، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دھوکہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹی دے رہے ہیں. حالانکہ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو ایک ویران کنویں میں ڈال دیا تھا، اور بات یہ بنائی کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، اور یہ کبھی بھیڑیا چھوڑ گیا اور یہ خون ہم کبھی سدا کر یہ لے آئے آپ کو دکھانے کے لیے کیا دیکھنے کے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اب اگر یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو وہ صاحب بتا دیتے کہ تم گھر میں یہ نہیں کر رہے ہو، مجھے سارا پتا ہے، تم نے یہ صبح بنایا اور اپنے ان صبح کو مکمل کرنے کے لیے تم اپنے بھائی سے لے گئے میدان کو بھی ڈال کے تم آ گئے، اور تم ابھی کہہ رہے ہو کہ اس کو بیڑیا کھا گیا ہے. نہیں، اس کو بیڑیے نے نہیں کھایا، میں اپنے غیب کے جاننے کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرا بیٹا ویران کو میں پڑا ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، تو معلوم ہو گیا نہ نبی غیب جانتے، نہ ولی جانتے، نہ ملن جانتا ہے سوا، نہ کوئی مجلوس، نہ ہی کوئی ننگا دڑنگا، نہ ہی کوئی فال نکالنے والا، نہ ہی یہ توتا بہنے والا، نہ ہی کوئی نجومی ہو، نہ ہی کوئی جادوگر، کوئی کاہن، غیب نہیں جانتا. اگر غیب جاننے کا کسی کو علم ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو ہوتا، چونکہ ساری کائنات کے سب سے بڑی شان انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کو غیب کا پتہ نہیں تو پھر اور کسی کو بھی غیب کا پتہ نہیں. اب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اللہ اکبر. اب آپ نے کیا کہا؟ واللہ المستعان ولا ما تصفون. جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس صدمے اور دکھ اور اس تکلیف پر میرا اللہ مددگار ہے. اگر یہ مشکل کشا ہوتے، اگر آپ کے یادرام حاضر اللہ چاہتے تو نہیں ہوتے، اگر یہ بجلی بنانے والے ہوتے، اگر ان کی مٹی میں ساری کائنات ہوتی، اور اگر یہ مختار کل ہوتے تو پہلے تو بیٹے اس کے خلاف یہ منصوبہ ہی نہ بناتے. اگر انہوں نے بنا لیا تھا تو پھر یعقوب علیہ السلام فوراً اپنے بیٹے کو ساری بات بتا دیتے، اور اس کے بعد فوراً ہی آنند فانند اپنے بیٹے کو منگوا لیتے یا اپنے بیٹے کے پاس فوراً خود پہنچ جاتے. لیکن ان کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں بھیڑیا کھا گیا. بھیڑیے نے کھایا ہے یا نہیں، یہ تو اللہ پہ سپرد کر رہا ہے کہ میرا وہ مددگار ہے، اس پریشانی میں وہ میری مدد کرے گا. اگر یہ خود مددگار ہوتے، خود بجلی بنانے والے ہوتے تو رب العالمین میرے اپنی مدد کا اظہار کیوں کرتے کہ اللہ میرا مدد کرے گا. فجاءت سیارۃ. ہوا یہ کہ یہ گھر پہنچے، اتنے میں پیچھے سے ایک قافلہ آ گیا، انہوں نے وہیں اس کنویں کے ارد گرد خیمے لگائے، اور جس چیز میں پانی لانا تھا وہ پانی لانے کے لیے چلا گیا. قافلے والوں نے چونکہ کام تقسیم کیے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پانی لے آتا ہے، کوئی لکڑی مہیا کرتا ہے، کوئی آٹا بناتا ہے، کوئی سالن بناتا ہے، تو جس چیز میں پانی لانا تھا وہ گیا، اس نے جا کر بوکا اپنا کنویں میں پھینک دیا. جب اس نے بوکا کھینچا فأدلى دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام. جب وہ کا اس کے آنکھوں کے سامنے آیا تو اس نے فوراً قافلے والوں کو خوشی کی خبر سنائی، کیا قافلے والوں خوش ہو جاؤ کہ پانی کی بجائے مجھے ایک خوبصورت لڑکا ملا ہے. اور سارے قافلے والے خوش ہو گئے اور انہوں نے اس کو جا کر جہاں جس خیمے میں ساز و سامان پڑا تھا وہیں اس کو جا کر اپنا ساز و سامان کی شکل میں اپنے پاس بٹھا لیا. دوسرے دن وہ روانہ ہو گئے اور جا کر مصر میں اس کو بیچ دیا. وہاں مصر کے عزیز مصر نے اس کو خرید کر لیا. اب یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بیٹا کہاں گیا. کنعان سے چل کر بیٹا مصر کو پہنچ گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس سارے معاملے کا کوئی عطا پتا نہیں. بیٹا غلام بن کر بیچ گیا، عزیز مصر نے اس کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا اصلے بھی مسواؤ، ذرا اس کی پرورش اچھی طرح کرو. یہ امید ہے کہ ہمیں نفع دے گا یا ہماری اولاد نرینا نہیں ہے، ہم اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں گے. اب یوسف علیہ السلام ایک وزیر کے گھر میں پہنچ گیا اور باپ کو کچھ پتا بھی نہیں ہے. فلما بلغ شدہ آتینا حکما وعلما، اب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے. اللہ فرماتا ہے جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے ہم نے اس کو حکمت اور علم دے دیا، اس کو ہم نے نبی بنا دیا. آپ بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے. باپ کو پتا نہیں میرا بیٹا کہاں ہے اور بیٹی کو پتا نہیں کہ میرے باپ کی کیا حالت ہے. باپ اپنے بیٹے کو نہیں منگوا سکتا، بیٹا اپنے باپ کے پاس نہیں جا سکتا، چونکہ بیٹا خرید شدہ غلام بن گیا ہے. تو اللہ کے رب نے بتایا کہ مشکل کشا کیسے ہو جائے، یہ حضرت عمر کیسے بن گئے، یہ نعتیں کیسے بن گئے، یہ دستیر کیسے بن گئے، یہ بجلی بنانے والے کیسے بن گئے. اللہ رب العزت نے دونوں باپ اور بیٹی کا واقعہ بیان کیا، دونوں نبی، دونوں اللہ کے پیارے رسول، اور دونوں ہی ایک مصیبت ہے تکلیف میں مبتلا ہے اور دونوں ہی اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکے. اتنے میں جب جوان ہو گیا وہ خاتون جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس نے اس کو پالا وہ اس پہ دیوانہ ہو گئی. ایک دن اس کو اپنے مکانوں میں لے گئی اور جب یہ مکانوں کے اندر چلا گیا تو اس نے اس سے مطالبہ کیا، ہائے بولت کیا ہو میری طرف، لیکن یہ اللہ کا نبی ایسے کام کیسے کر سکتا ہے. اللہ اکبر. تو اس نے فوراً کہا تعالی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے پناہ دے کہ میں اس کام سے بچ جاؤں، یہ کام میں نہیں کر سکتا. اتنے ہوئے اس نے دروازے بند کیے ہوئے تھے. یوسف علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ اس خاتون کی نیت خراب ہے وہ فوراً وہاں سے دوڑا. پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی دوڑی، وہ دروازے زور پر چلا گیا اور دوڑ پر چلا گیا. عزیز مصر کی بیوی اس سے پکڑ پکڑ رکھی، لیکن دوست جو ہے یوسف علیہ السلام کا قمیض کا پچھلا حصہ اس کے ہاتھ پہ آیا، جب اس نے کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ بالآخر دوڑتے دوڑتے دونوں دروازے کے باہر پہنچے تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں باہر عزیز مصر بھی موجود تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ہمارا غلام آگے دوڑ رہا ہے اور میری بیوی پیچھے دوڑ رہی ہے، ابھی وہ دیکھ کر سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی بیوی نے کہا ماں جس نے ہے عزیز مصر تیری بیوی کے متعلق اس نے برا ارادہ کر دیا ہے، اس کی سزا یہ ہو سکتی ہے اس کو قید کر قید میں بھیج دیا جائے، جیل میں بھیج دیا جائے، یا اس طرح اس کو پھر خطرناک عذاب دے دیا جائے۔ دیکھا دنیا کیسی چلاک ہوتی ہے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام پر حملہ اس نے کیا، اس کو اتنے کام کے لیے اتنے دبل دی، جب وہ دور پڑا تو اس کو پکڑنے کے لیے یہ دوری، اور اس نے اس کی قمیض پھاڑ دیا۔ اور جب یہ معاملہ مصر کے سامنے پیش ہوا تو اپنے خاوند سے فوراً ہی کہتی ہے کہ فرعون نے تیری بیوی پر حملہ کیا اور برے کام کا ارادہ کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو بہت بڑی دردناک سزا دی جائے۔ اللہ اپنے انبیاء کا مددگار ہوتا ہے، شاہد شاہد من اہلہا، فوراً ہی ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ عزیز مصر میری بات سنو، اس یوسف کا قمیض دیکھا جائے، اگر یہ آگے سے پھٹا ہے پھر تو تیری بیوی کی بات نہیں ہے کہ یوسف نے اس کی عزت پر حملہ کیا اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو دھکا دیا اور اس کا قمیض اس کے ہاتھ پہ آ گیا اور پھٹ گیا، پھر مجرم بنتا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اگر معاملہ یوں نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچنے کے لیے بھاگے جا رہا تھا اور پیچھے سے تیری بیوی نے اس کو پکڑنے کے لیے اس کا قمیض پکڑا اور کھینچا تو قمیض پھٹ گیا، اس لحاظ سے تیری بیوی مجرمہ ہے، یوسف علیہ السلام کا کوئی جرم نہیں۔ فلما راہ، جب عزیز مصر نے دیکھا تو واقعی قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو فوراً اپنی بیوی سے کہنے لگا انہ من قید کننا، کہ یہ تمہارا فریب ہے، ان قید کننا عظیم، تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ یوسف آرے کہا جہاں ارے یوسف اس بات سے چھوڑیے، اعلان کیجیے میری سے کہا مستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی توبہ کیجیے، معافی مانگیے، انک کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کار ہے، اس میں یوسف کا کوئی جرم نہیں ہے، یہ ساری بددیانتی تیری ہے۔ جب یہ بات نکل گئی پورے شہر میں مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، فرشتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ جب اس کو لوگوں نے بتایا کہ تیری تو سارے شہر اور سارے ملک میں بدنامی ہو گئی، گھر گھر میں تیری باتیں چل رہی ہیں کہ اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہو کر ایک گلاب پر فرشتہ ہو گئی، نہیں ملا کوئی جاگیردار، کوئی بڑا تاجر، کوئی حکومت کا بڑا آدمی، یہ ایک غلام کا دیوانہ ہو گئی ہے، کتنی بری بات ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ لوگ اور گھر میں عورتیں یہ باتیں میرے متعلق کر رہی ہیں، تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور دعوت پر ساری عورتوں کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کی عورتوں کو دعوت دی۔ کیا وہ تاجر تھے، کارخانہ دار تھے، یا زمیندار تھے، یا صاحب اقتدار تھے، سب کی عورتوں کو دعوت دی، بہت بڑا انتظام کیا۔ اور آپ جانتے ہیں دعوتوں پر عورتیں بڑی من پسند کر جاتی ہیں، وہ ہو گئی۔ اس نے یہ چلاکی کی کہ یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر بٹھا دیا، جب ساری عورتیں آ گئی تو اس کی انتظامیہ نے سب کے سامنے پلیٹیں یا کسی برتن میں فروٹ رکھ دیے اور ساتھ ساتھ ایک چھری چاقو بھی رکھ دیا کہ فروٹوں کو کاٹ کر کھاؤ۔ جب سب کے سامنے رکھ دیا گیا تو آدر آیا کہ آج ہی شروع کرو۔ ساری عورتوں نے وہ فروٹ کاٹنے شروع کر دیے، لیکن سب کے دل میں یہ ایک ولولا تھا کہ وہ کہاں گیا جس کے اوپر یہ عزیز مصر کی بیوی فرشتہ اور دیوانی اور عاشق ہے۔ زیادہ تر تو ہم اس دعوت میں اس لیے آئی ہیں کہ ہم اس کو بھی دیکھیں کہ وہ شخصیت کیسی شخصیت ہے کہ اس نے بڑے بڑے مالداروں کو چھوڑ کر اس کے اوپر یہ دیوانہ ہو گئی۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس نے ان سے کہا، یوسف علیہ السلام سے، فاخرون جی لہن علیہ ہندا، اے یوسف ذرا بھائی تشریف لے آئے۔ اب یوسف علیہ السلام جب بھائی تشریف لے آئے، عورتیں تو پہلے بھی اسی کی تلاش میں تھیں، تو سب کی آنکھیں اس کی طرف اٹھ گئی اور رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا حسن دیا ہوا تھا۔ جب ان کی آنکھیں یوسف صاحب کے حسن پر پہنچی تو یوسف السلام کا حسن آنکھوں کے راستے سے ان کے دل میں اتر گیا، ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی اور نیچے سے ہاتھ فروٹ کاٹنے میں مصروف رہے، چھری فروٹوں کو کاٹنے کاٹتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جب فروٹ کٹ گئے تو ان کی چھری نے انگلیاں کاٹ دی۔ زلیخا یہ تماشا دیکھ رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی، اور جب سب کی انگلیاں کٹ گئی اور وہ پلیٹیں جہاں فروٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے وہاں خون بھی پلیٹ میں گر رہا تھا، اس کو یہ موقع ملا تو اس نے ان سے کہا، کال فضال کن الزی لم تننی فی، کہ یہ وہ نوجوان ہے جس پر میں فرشتہ ہو گئی اور تم سب گھروں میں بیٹھی ہوئی مجھے ملامت کر رہی تھی کہ یہ کتنی بیوقوف ہے، کتنی گھٹیا عورت ہے کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر ایک غلام پر فرشتہ ہو گئی۔ اب میں تو صرف فرشتہ ہوئی تھی، تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تم نے تو ایک نظر دیکھتے ہی جنون اور دیوانگی کا وہ ثبوت دیا کہ تمہارا ہوش بھی صحیح نہیں رہا، تمہارا عقل بھی ٹھکانے نہیں رہا۔ وہ تو کہاں ڈالا ہے. یہ سارے واقعات یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, لیکن یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے اور میرے بیٹے کے حالات کیا ہیں, میرے بیٹے پر کیا گزر رہی ہے. اب اس واقعے کے بعد پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ وہ کیسے عزیز مصر کی بیٹے سودا اپنے غلام پر حد سے زیادہ فرشتہ اور دیوانی ہو گئی ہے. اب یہ عورتوں سے بات نکل کر مردوں میں اور ہر گھر میں گھروں سے نکل کر دفتروں میں یہ بات پہنچی تو عزیز مصر نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑی بدنامی ہو گئی. ہاں آج کل کی دنیا بھی یوں ہی کرتی ہے. اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا کہ اس بدنامی کو مٹانے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا جائے. اب تو جدھر سے یہ گزرتا ہے لوگوں کی انگلیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ نوجوان وہ جا رہا ہے جس پر عزیز مصر کی بیوی فرشتہ ہے, جب یہ لوگوں کی آنکھوں سے راج ہو جائے گا تو یہ بات آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی بغیر کسی ہونا بغیر کسی جرم بغیر کسی قصور کے. یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا جبکہ عزیز مصر کیا پورے شہر کو پتا چل گیا کہ یوسف علیہ السلام بہت بڑا پارلامن آدمی ہے. یہ سارا جرم اس کی بیوی کا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ علی نبی سے اپنی بیوی کو جیل میں بھیجتا جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور سارا شہر اس پر گواہ ہے. لیکن ہمیشہ ہی اقتدار والے الٹی چال چلتے ہیں. انہوں نے اس پاک دامن اللہ کے بے رسول کو جیل میں بھیج دیا اور بیوی کو ویسے ہی اپنے گھر میں باعث رکھا. اللہ اکبر. اور وہی عزیز مصر کی بیوی نے کہہ بھی دیا تھا کہ اب تو سارا ماجرا تمہارے سامنے آ گیا, اب بات صاف ہے, یہ نوجوان سن رہا ہے, یا تو میرا مطالبہ پورا کر دے ورنہ اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا. یوسف علیہ السلام یہ بات سن کر وہی دعا مانگ رہے ہیں, رب السجن احب الی, اے اللہ مجھے قید بہت بڑی محبوب ہے. اس جرم کے مقابلے میں جس جرم کے لیے یہ مجھے کہہ رہی ہے اللہ مجھے اس جرم سے بچا لے اور مجھے قید بھیج دیا جائے. قید کاٹ لینا تو آسان ہے لیکن ایک اللہ کے نبی اور رسول کے لیے یہ برائی کرنا ناممکن ہے. چنانچہ وجہ پوچھ دیا لوگوں کو یعقوب علیہ السلام نبی ہے, یہ اس کا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے. یعقوب علیہ السلام کے مطابق قرآن میں بتاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جدا ہو گیا اور اس سے کوئی ایسا پتا نہیں لگا تو یعقوب علیہ السلام رو ہوں گے وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی اور اس کے ہجر نے ہجر کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر بیٹھے. دنیا والوں تم کہاں پہنچ گئے ہو, کیسا تم نے ایمان بنا لیا ہے جو کفر کی شرک پر مبنی ہے, اللہ کی کتاب کے خلاف, انبیاء علیہ السلام کی عقیدہ ایمان کے خلاف, کہ تم تو سیاست کر کہتے ہو، یہ میرا نبی ہے یعقوب علیہ السلام، بیٹے کی جدائی اور ہجر کی وجہ سے اس غم میں رو رو کر آنکھیں سفید کر بیٹھا ہے. دنیا والوں، بیٹے کو حاصل کرنا تو کہاں، اپنی آنکھوں کا نور بھی چلا گیا. ذرا سوچ کے بتاؤ، جس کا بیٹا زندہ جیتا رہتا مصر کے ایک عزیز کے گھر میں پرورش پا رہا ہو، اور یعقوب علیہ السلام اس کی جدائی میں رو رو کر اپنی بنائی بھی کھو بیٹھا ہو، کیا مشکل خوشاب اس کو کہتے ہیں؟ کیا یہی لوگ حج تباہ ہوتے ہیں؟ کیا یہی بجلی بناتے ہیں؟ کیا یہی لوگ مستحق کو لیتے ہیں؟ کیا یہی لوگ غالب الغیب ہوتے ہیں؟ کیا ان نبیوں کے ہاتھ میں ساری کائنات کے اختیارات ہوتے ہیں؟ کتنا جھوٹ ہے یہ، کتنا کفر ہے یہ، کتنا شرک ہے یہ. عبد یار اسرا صاحب پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ، اللہ کی کتابوں پر جھوٹ. بات کتنی صاف ہے کہ یعقوب علیہ السلام و سلام نہ تو عالم الغیب ہے، نہ وہ سارے کل ہے، نہ بجلی بنا سکتا ہے، نہ مشکلیں کر سکتا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ جاتا ہے، نہ تصویر ہے، نہ خاص ہے، نہ اس کے تابع جن ہے، نہ وہ فالے نکالتا ہے، نہ وہ ستاروں کے ذریعے غیب معلوم کرتا ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اور ادھر اس کا بیٹا یوسف علیہ السلام، یہ اللہ کا نبی ہے، خود جیل میں پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو جیل سے نہیں بچا سکا، اپنے آپ کو جیل سے نہیں نکال سکتا. پھر اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میرا باپ میری جدائی اور ہجر میں رو رو کر آپ کو یاد سے بھی دے دیتا ہے. اب مجھے تم بتاؤ کہ قرآن حکیم نے تو یہ دو نبیوں کا واقعہ بیان کر کے ایک ایسا ایمان پیش کیا جو کفر شرک سے پاک ہے، اور جو اس قوم کے دلوں میں ایمان موجود ہے جو کفر شرک سے لگ پاتا ہے، لوگوں بتاؤ یہ ایمان تمہیں کس نے دیا؟ جن کے بلبوتے پر تم علی حجویری کو داتا کہتے ہو، امام بری کو کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا سمجھتے ہو، عبد القادر جیلانی کو تم روز آزم فریادوں کو پورا کرنے والا سمجھتے ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ کو تم مشکل کشا کہتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تارے کل کہتے ہو، مردوں کو تم عالم الغیب کہتے ہو، مردوں کو مشکل کشا جذبات آتا تو کی مانتے ہو. معین الدین چشتی، پار لگا دے میری کشتی، یہ عقیدہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ جو قرآن کے بھی خلاف، جو انبیاء کے بھی خلاف، جو کفر و شرک پر مبنی اسی عقیدے کی وجہ سے مالک ملک نے کتنی انسانی قوموں کو سفارتی سے بٹا کر اپنا ذات لے کر تباہ برباد کر دیا ان کو، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے. یہ تباہی اور بربادی والا عقیدہ تمہیں کس نے سکھایا؟ تمہارے مولویوں نے تمہیں سکھایا، تمہارے پیروں نے تمہیں سکھایا، جو تمہارے گھروں میں آتے ہو اور تم ان کو پلنگ پہ بٹھاتے ہو، ریشمی بستر مہیا کرتے ہو، اعلیٰ کھانا کھلاتے ہو، جاتے ہوئے تم ان کو زیورات نقدی دیتے ہو، نذرانے پیش کرتے ہو، تم نے تو ان کی عزت کی، تم نے تو ان کو زیوروں سے اور نقدی سے ان کے تھیلے بھر کر دے دیے، لیکن انہوں نے تمہیں کیا دیا اس کے بدلے میں؟ انہوں نے تمہیں اس کے بدلے میں کفر دیا، شرک لیا، جھوٹ دیا، فراڈ لیا، تمہیں دھوکا دیا، اور آخر کار اس نتیجے میں تمہیں جہنم دی. تم کو قرآن کا منکر بنا دیا، تم کو رسولوں کا منکر بنا دیا، تم کو ولیوں کا منکر بنا دیا، تم کو فادر کا منکر بنا دیا، تم کو صدیقوں کا منکر بنا دیا، تم کو شہیدوں کا منکر بنا دیا، اور الٹا گنگا بہائی کہ ہم ولیوں کے تابع دار ہیں، ہم نبیوں کے غلام ہیں، ہم نبیوں کے دیوانے ہیں. تم مجھے بتاؤ، کیا دیوانہ اسے کو کہا جاتا ہے جو نبی کی ہر بات کو جھوٹا کہے؟ جو قرآن کی آیاتوں کو جھوٹا کہے وہ عاشق رسول ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ظلم ہے دنیا میں کس نے کیا؟ اس تمہارے ممبر اور محراب کی زینت والے نے کیا، تمہارے قاری اور حافظ نے کیا، تمہارے حوصلے اور پیر نے کیا، تمہارے مفتی نے کیا، تمہارے میری سکالر نے کیا، تمہارے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن نے تمہارے پر ظلم کیا. یہ وجہ ہے کہ عورت پوری 14 کروڑ مردی کمروں پر جھکتی ہے، کمروں کو پوچھتی ہے، 14 کروڑ مردی آج بلند کو پوچھتی ہے، مزدور کو پوچھتی ہے، گدی نشین کو پوچھتی ہے، چوتھا مینا کو پوچھتی ہے. آج یہ درپا سے لگے ہوئے درخت کو پوچھتی ہے، کسی پیر کے دربار پر چلنے والے چشمے کو یہ پوچھتی ہے، یہ کسی پیر کے دربار پر رہنے والے پرندوں کو پوچھتی ہے، یہ پیر کے گاٹے کتے کو پوچھتی ہے. ایک شاعر نے لکھا کہ پیر کے گھر سے کتا نکلا، اس کا مرید کتے کے پاؤں پر سجدہ ریز ہو گیا. ایک شاعر لکھتا ہے کہ کتے نے آواز نکالی اور صوفی نے لبیک اللہم لبیک کہا. کسی نے کہا تو یہ کتا ہے، کتا یہ کتے کی آواز ہے، کہتا ہے نہیں یہ اللہ کی آواز ہے. انبیاء یہی دین لے آتے، تورات انجیل زبور اور قرآن نے یہی دین پیش کیا. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین لے آئے؟ یہی دین دے کر کیسے بابا جناب کو یاد رکھو، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبروں کی پوجا والا دین، زندوں کی پوجا والا دین، ملنگوں کی پوجا پاٹ والا دین، مزدوروں کی پوجا پاٹ والا دین، گدی نشین کی پوجا پاٹ والا دین، لیتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاؤں مکے کی زمین پر نہ چلتے ہیں. لوگ ان کو اپنے سروں پہ اٹھا لیتے ہیں کہ واہ آپ نے تو واقعی وہ سچا دین پیش کر دیا جو پہلے ہمارے آبا و اجداد کا دین چل رہا ہے. جس دین کے ہم پہلے پیروکار ہیں تو نے وہی دین پیش کیا. پہلے بھی ہم 360 پیروں کے پجاری ہیں, ہم نبیوں کے پجاری ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہمارے روح سے آتا ہے, اسماعیل علیہ السلام ابراہیم صاحب کے بیٹے ہمارے روح سے, لات ہمارے مشکل کشا ہے, عزا ہمارے ہاتھ اترا ہے, ہمارے ہمیں جنگوں میں فتح دیتا ہے. اور آپ نے بھی بےعینی وہی دین پیش کر دیا. لیکن نہیں, جب مالک الملک نے آرڈر دیا کہ آپ سرا کھل کر اپنی قوم کو اللہ کا دین بتائیں, چونکہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار حرکت میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کو دین بتا رہے تھے, پھر آرڈر آپ کو آیا کہ نہیں باہر نکل کے سب لوگوں کو یہ دین بتایا جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر مکے والوں کو بلایا. مکے والے دور دور کر کے جو نہیں جا سکے اس نے اپنا آپ بھی بھیج دیا, اور سب یہ دور کرتے جا رہے تھے کہ یا اللہ اس پر کوئی اگر مصیبت آئی ہے اللہ اس کی مصیبت ڈال دے اور وہ مصیبت والوں کو ڈال دے. قوم یہ بلائے لیتے ہوئے یہ دعائیں مانگتی ہوئی پہنچ گئی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ میری قوم کے لوگوں, میرا بچپن, میری جوانی, میری عمر 40 سال کی ہو چکی ہے اور میں نے تمہارے اندر گزاری ہے, تو مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے. میں فرادی ہوں, جڑ دیتا ہوں, چور ہوں, ڈاکو ہوں, کافر ہوں, انوکار ہوں, حسد کرتا ہوں, ظلم کرتا ہوں, لوگوں کا کہا جاتا ہوں, کیسا پایا تم نے مجھے. قوم نے کیا جواب دیا؟ جربنا کا مرارا, اے محمد ہم نے آپ کے کئی بار تجربے کیے, یوں ہی ہم نہیں کہہ رہے, ہم نے زندگی میں آپ کے تجربے کیے. تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ سچے بھی ہیں اور امین بھی. پوری قوم نے ان کے سرٹیفکیٹ دے دیا سچے اور امین ہونے کا. پھر ایک ہمارے اور بتائی کہ جب تمہارا میرے اوپر اتنا یقین ہے اور تم مجھے انداز کا آدمی سمجھتے ہو تو کیا خیال ہے میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ پیار کے پیچھے تمہارے دشمنوں کی ایک فوج آ چکی ہے تو تم بغیر فوج کے دیکھے میری بات پر کیا گھوڑے دوڑ دوڑ رہے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اپنے دشمن کی فوج سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے؟ سب نے کہا بالکل بالکل, ہمیں اپنے آپ کو اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہاری زبان سے بات جو نکلی وہ سچی ہوتی ہے, ہماری آنکھوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے لیکن تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. دو سرٹیفکیٹ لے لیے, اس کی بات کہا, پھر آئے میں اس کی بات بتاتا ہوں. مان لو جس اللہ کو تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا, جیسے تم نے فوج کو آنکھوں سے نہیں دیکھا, فوج کو تم نے میرے کہتے پر مان لیا, جب میں سادے سے بھی ہوں تو آپ میری یہ بات بھی مان لو, کہہ دو لا الہ الا اللہ تم نے اتنا مان جاؤ علاج وہی ہے، ساری صفات الوہیت اسی کے لیے ہیں، ساری ربوبیت کی صفات اور طاقتیں اور قوتیں اسی کے پاس ہیں، خالق ہونے کے مالک ہونے، حاکم ہونے، نظام چلا دے، نظام بنا دے، یہ سارے حق اسی اللہ کے پاس ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا اتنی بات بات دو تو ہمیں دوں دو بجے ہمیں کامیابی تمہارے قدم چھو دیں گے۔ ساتھ یہ بھی کہا تم لکون العرب والعجم، ذمہ داری سے کہتا ہوں اپنی جانے، اپنی صداقت، اپنی امانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ عرب کا پورا خطے کے مالک بھی تو بن جاؤ گے اور عجم کے بادشاہ بھی تو بن جاؤ گے اور بننے کے بعد جنت کے بادشاہی بھی تمہیں ملے گی۔ یہ دین پیش کیا، وہ لوگ جو جاتے ہوئے دعائیں مانگتے جا رہے تھے کہ اللہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ تکلیف ہمیں پہنچ جائے، اس کو نہ پہنچے، وہی بتائی دینے لگے، وہی کہنے لگے تیرا ہاتھ شل ہو جائے، تو نے اس ہاتھ کو ہلا ہلا کر ہمیں بلایا ہے، کیا تو نے اس لیے ہمیں بلایا ہم 360 ولیوں کی پوجا چھوڑ دے، ہم ان کی مشکل کشائی کو چھوڑ دے، ان کی حاجت روائی کو چھوڑ دے، ان کو ڈاکٹر وکیل مارنا چھوڑ دے، ان کو بیوی بنانے والا مارنا چھوڑ دے، کیا ان کو حالمل رہنے والا حالمل رہنے والا چھوڑ دے، کیا ان کو فتح دینے والا مارنا چھوڑ دے، کیا بیٹے اور بیٹیاں دینے والا مارنا چھوڑ دے، پوری کائنات جن کی مٹھی میں اور وہ کائنات کو چلاتے ہیں، کیا یہ عقیدہ چھوڑ دے، اور ان کو دستگیر کہنا چھوڑ دے، اور صرف یہ ساری صفات، یہ ساری شان، یہ ساری قوتیں، یہ ساری طاقتیں، یہ سارے اختیارات، یہ سارے تصرفات، یہ صرف ایک اللہ کے لیے بن گئے، اب مجھے تم بتاؤ کہ نبی کا دین کیا تھا، اور مکے والے جو بدعائیں دے رہے ہیں ان کا دین کیا ہے۔ اب ایک بار دوسری بات یہ بتاؤ اس 14 کروڑ آبادی کا دین کون سا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے یا مکے کے قریشیوں والا دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین اس قوم کے پاس نہیں ہے، وہ بھی قبریں پوچھتے تھے، یہ بھی قبریں پوچھتے ہیں، وہ بھی تصویریں پوچھتے تھے، یہ بھی تصویریں پوچھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشائی میں دعا کرتے اور تذکیر کہتے تھے، اور یہ بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشائی میں دعا کرتے اور تذکیر کہتے ہیں۔ دیکھا اس تمہارے رہبر رہنما نے تمہیں یہاں سے اٹھایا اور مکہ کے قریشیوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر تمہیں کھڑا کر دیا، اور وہ دین جس دین کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ دین جس دین کو اصحاب کرام نے مشرکین سے لڑ لڑ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہاتھیوں سے لڑ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، دریاؤں سے پار کر کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنگلات کو عبور کر کے جنہوں نے اپنے دین کی حقانیت کو دنیا کے سامنے سے دلوایا، وہ بھی بولی نے چھپا لیا اور پھر اسے اجل کر دیا۔ آج یہ قوم تعویذات کی پجاری ہے، جادو کی پجاری ہے، جنوں کی پجاری ہے، یہ قوم ملنگوں کی بجاری ہے، یہ میرے بنوانے کے پاؤں پہ سر رکھ کر چومتے ہیں، یہ قوم گائے کی پجاری ہے، یہ قوم گھوڑے کی پجاری ہے، یہ قوم توتا مینا کی پجاری ہے، یہ قوم ہاتھی کی پجاری ہے، یہ قوم پرانے جوتے کی پجاری ہے، یہ قوم کالے کپڑے کی کالی پٹیوں کی پجاری ہے، یہ قوم ہر اس چیز کی پجاری ہے پر نہیں پوجا کرتی تو ایک اللہ کی نہیں کرتی۔ تمہیں کب سمجھ آئے گی، کب سمجھو گے، کب اپنے اندر انقلاب پیدا کرو گے، کب تم یہ تہیا کر لو گے کہ اللہ مہربانی کر دے، میرا یہ مسمہ ارادہ ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی اپنی اور ابو کو اللہ کا تیری مدد سے جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، جنت کا بادشاہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ کام تم کب کرو گے، یہ انقلاب کب آئے گا؟ اب تو تم یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہو سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے۔ ہندو بھی یہی کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ ہندو ٹھیک ہے، سکھ یہی کہہ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ سکھ ٹھیک ہے، عیسائی یہ کہہ کر خوش ہو جاتا ہے کہ عیسائی ٹھیک ہے، یہی بات یہودی کہتا ہے، اور قرآن نے سب کی ترجمانی کہہ کر کہہ دیا کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر مسلک جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر وہ بہت بڑا خوش اور مطمئن ہے۔ لیکن یوں بات نہیں چلے گی عزیزو، جب تک کہ قرآن کی بات کو نہیں مان لو گے۔ بیٹا کہاں ہے؟ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے۔ باپ کہاں ہے؟ کنعان میں۔ باپ رو رو کر بیٹی کی جدائی میں آنکھوں کی بنائی دے بیٹھا ہے، بیٹا اپنی جوانی جیل چلا لے کر چکا ہے۔ تم بتاؤ میں مسلم کی شاہ کون ہے؟ ان میں حج سے بات کون ہے؟ کیوں نہیں یعقوب صاحب نے کوئی تعویذ لکھ کر اپنے بیٹے کو منگوا لیا؟ یوسف علیہ السلام نے کیوں نہیں تعویذ لکھ کر اپنے آپ کو جیل سے بچا لیا؟ آج تمہارا جھوٹ بولنے والا جو جھوٹ بولتا ہے کہ میرے تابے جن اس کے پاس تابے ہیں، یوسف صاحب کے تابے جن کیوں نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام کے تابے جن کیوں نہیں تھے؟ یہ جنوں سے کچھ کروا لیتے، لیکن مالک نے بتا دیا کہ نبیوں کے تابے جن نہیں ہوا کرتے، اور نہ انہی جنوں سے ایسے کوئی کام لیتے ہیں، صرف ایک، یہ ایک پیارے رسول سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے بطور وہ میرے تابع کیے تھے، اور وہ بھی قرآن نے بتایا جب سلیمان علیہ السلام کو ہاتھ پا گئے اس وقت یہ بھاگ گئے۔ تو یہ عقیدہ کس نے کہاں سے لیا ہے؟ اگر تمہارا ایمان قرآن والا ہوتا، تمہارے پاس میں کوئی برتن آنا ہوتا، کوئی نباز نہ ہوتا، کسی کو تم داتا نہ کہتے، کسی کو تم دستگیر نہ کہتے، میرا حق بنتا نہ آپ سے پوچھوں اس نبی کا نام بتاؤ جس کو تورات، انجیل، زبور، قرآن نے داتا کہا ہو، دستگیر کہا ہو، روز کہا ہو، مشکل کشا کہا ہو، حاجت روا کہا ہو، پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سچی اور صحیح حدیث دکھا دو کہ پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گزرے ہوئے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو داتا کہا ہو، کسی نبی کو دستگیر کہا ہو، کسی نبی کو روز مانا ہو، کسی نبی کو فریاد رکھ پانا ہو, کسی نبی کو بجلی میں رہنے والا پیدا ہو, کسی اصحابی کا نام لے لو. واہ واہ, عمر تو حضرت اسود کو بوسہ دے کر ٹھہر جاتا ہے. واہ عمر, تجھے کروڑوں سلام. اور حضرت اسود کو خطاب کر کے کہتا ہے, اے پتھر تو پتھر ہے, میں جانتا ہوں, میرا ایمان گواہی دیتا ہے کہ تم نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بوسہ نہ دیا ہوتا, یہ حج کے احکامات میں سے یہ کام میں سنتے تو نہ ہوتا, میں کبھی بھی آپ کو بوسہ نہ دیتا. یہ ہے نبی, یہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ ہے باقی قوم جو کس کو سجدہ نہیں کرتے. دربار کی چوکھٹ پر سجدہ ہوتا ہے, اس کو چوما جاتا ہے. قبر کے غلاف کو سجدہ ہوتا ہے, اس کو چوما جاتا ہے. پھر قبر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. پھر قبر پر پڑے ہوئے لکڑی کے اوزار اور پتھروں کو چوما جاتا ہے اور ان کو بوسہ دیا جاتا ہے اور ان کو سجدہ کیا جاتا ہے. ایک پیر گوڑے پہ آتا ہے, آگے مرید آیا, اس نے پیر کے گھٹنوں پر سر رکھ کر سجدہ کیا. پیر نے کہا نیچے, اس نے رکاب میں جو پیر کے پاؤں پڑے ہوئے تھے پاؤں پہ پیشانی رکھ کر پیر کو سجدہ کیا. پیر نے کہا اور نیچے, اس نے گھوڑے کے سم پر اپنے سر کو رکھ کر پیر کو سجدہ کیا. یہ دین ہے تمہارے پاس, یہ دین ہے پوری قوم کے پاس. عمر والا دین کہاں ہے لوگوں, بتاؤ تو صحیح, کدھر کیا وہ دین, کس نے غائب کیا وہ دین, کس نے چھپا لیا وہ دین. والذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیننا للناس, فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہمارا دین چھپا لیا جو ہم نے نظر کیا تھا اپنے بچوں کے لیے. من بعد ما بیننا للناس, جس کو ہم نے اپنے بندوں کے لیے بیان کیا تھا, کھول کھول کر بیان کیا تھا, ان مولویوں اور پیروں نے اس دین کو چھپا لیا. اولئک یلعنہم اللہ, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی لعنت برستی ہے, اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت پہنچتی ہے. جوانوں کو دین چھپا لیا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ وہ درخت کیکر جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 یا 1600 سے بیعت لی تھی موت کی بیعت, جس کو قرآن بیعت رضوان کہتا ہے, جو حدیبیہ کے موقع پر لی گئی تھی. جناب والا اس درخت کیکر کے نیچے جا کر بعض لوگ کبھی کبھار دو نفر بڑھتے اس جگہ کو بڑے بڑوں کو پسند دینے سمجھ کر, اس درخت کو بڑا برکت والا درخت, بڑی شان والا درخت سمجھ کر دنیا جا کر وہاں نفل بڑھتی ہے. جی انہوں نے آرڈر دیا, جاؤ اس درخت کو کاٹو, کاٹ کر گھسیٹ کر اس کی شاخوں اور تنوں کو کہیں اتنا دور پھینک کر آؤ کہ کسی کو وہ گمان بھی نہ ہو کہ یہ وہی درخت ہے, تاکہ اس درخت کی دنیا پوجا نہ کرنی شروع کر دے, تاکہ اس بیٹھک اور جگہ کی لوگ پوجا نہ کرنی شروع کر دے. پوجا کا راستے سے لے کر لاکھ سکتی ہے, اور اس کے علاوہ کسی جگہ یا کسی درخت کی یا کسی انسان یا کسی نبی ولی کی نہیں ہو سکتی. وہ دین کہاں ہے؟ آج تو ہر درخت کی پوجا ہوتی ہے، پیروں کے درباروں پر جو درخت ہے ان کی پوجا ہوتی ہے، بہت سلطان کی دربار پر ایک بیری کا درخت ہے، اس کے نیچے عورتیں کپڑا بچھاتی ہے، جس کے کپڑے پہ پتا آ گیا اس نے پتا اٹھا کر کھا لیا، کہا چلو بیٹا تو صحیح، پتا کھانے سے بیٹی کو ملے گی، اور جس کے کپڑے پر بیل گر گیا اس نے بیل اٹھا کر کھا لیا اور خوشی کے تم تو بہت تھی کیا بیل کھا لیا تو بیل کے بیل کھانے سے مجھے بیٹا ملے گا، یہ دین تجھے کس نے دیا؟ اللہ کے بندو کیا جہنم کو تم نے بذات سمجھ رکھا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب یوں ہی تمہارے سامنے فسانے پیش کرتی ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے صاف فرما دیا کہ سن لو میرے بندو، اگر شرک ہوا تم نے جرم کیا تو یہ بات نہیں ہوگا، شرک کے علاوہ اگر دوسرے گناہ ہو گئے وہ باقی کے قابل ہے، لیکن شرک اور کفر والا جرم اگر کوئی مرتے دم تک اور مر کر بھی ساتھ لے آیا اس کے لیے بخشش نہیں ہے، ان لوگ میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کو اس پر حرام کر دیا، بمانو اس کی جگہ آگ ہے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، توب علینا انک انت